ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. برات محترم، آج ملک شام میں جو کچھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل شدید طور پر زخمی ہے، اسی حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے، کچھ اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھنا ہے، کچھ مشترک غم بانٹنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور پھر یہ کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ایک تو ہے واقعات ہو رہے ہیں، اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، کیوں ہو رہے ہیں یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، انشاءاللہ اس پر بھی میں گفتگو کروں گا. آپ کو معلوم ہے کہ شام کافی عرصے سے خانہ جنگی کا شکار ہے، اور اب اس وقت جو ہوا تھا معاملہ گزشتہ کچھ عرصے میں، جو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی ہے، شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہولوکاسٹ کی یاد تازہ ہو گئی. لاکھوں افراد کو قتل کر دیا گیا ہے، اور وہ عام شہری ہیں، نہتے. یہ نہیں ہے کہ جنگ کے اندر ایک طرف متحارب قوتیں ہیں اور وہ آپس میں لڑ رہی ہیں. عوام الناس کا قتل عام، بے گناہ لاکھوں کو قتل کیا گیا، لاکھوں کو در بدر یعنی اپنے گھر سے دور مہاجرت پر مجبور کیا گیا. اب اس وقت ظاہراً تو یہ ہے کہ بشار الاسد کی حکومت ہے کہ جو کہنے کو تو وہ مسلمان ہے، لیکن بہرحال ایک انتہائی گمراہ فرقے سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے عقائد جو ہیں وہ کسی طرح بھی اسلام کے ساتھ ان کی کوئی مطابقت بنتی ہی نہیں ہے، گمراہی کے آخری درجے تک پہنچے ہوئے ہیں. ان کے والد جو ہیں حافظ الاسد، وہ بھی نہایت جابر اور ظالم حکمران کے طور پر مشہور ہے، اور اس نے بھی جو ہے حمص شہر کے اوپر فضائیہ سے وہ بمباری کی تھی اور ہزاروں جو ہیں مسلمانوں کو شہید کیا تھا. یہ اس کا بیٹا جو ہے اس سے بھی دو ہاتھ آگے بڑھ گیا ہے. اور بشار الاسد کی مدد کے لیے رشیا بھی میدان میں کود پڑا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ امت کے بھی دو حصے جو ہیں، ایک سنی مسلمان اور شیعہ، وہ آپس میں متحارب ہیں، اور شیعہ ایلیمنٹ جو ہے وہ بشار الاسد کی مدد کر رہا ہے. ظاہر ہے دونوں طرف جو خون بہ رہا ہے اس پر ہم سب کے لیے ہی انتہا درجے کی فکر مندی والی بات ہے، پریشانی کا معاملہ. اچھا، یہ معاملہ صرف شام ہی کا نہیں ہے، پورا مشرق وسطی اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے کچھ ہی عرصہ ہوا کہ امریکہ نے صدام حسین کے خلاف ایک بحث بنایا تھا 21ویں صدی کے اوائل میں، اور ایک بے بنیاد الزام لگایا گیا کہ ان کے پاس جو ہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر، اور صدام کی حکومت سے نوع انسانی کو خطرہ ہے کہ وہ ایسے ویپنز یوز کریں گے اور بڑے پیمانے پر انسانیت کا قتل عام ہوگا۔ یہ الزام لگا کر اور امریکہ جو ہے اس کے اندر اس کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا یہ معاملہ 3 لاکھ سے زیادہ مسلمان وہاں شہید ہوئے، اس سے زیادہ جو ہیں جو ان کے گھر برباد ہوئے ہیں وہ مہاجرت پر مجبور ہوئے، اور یہ عالمی قوتوں کا یہ حال ہے ان کی دیانت کا اور ان کی موریلٹی کا کہ بعد میں کہہ دیا کہ نہیں یہاں تو ماس ڈسٹرکشن کے کوئی ویپنز تھے ہی نہیں، لیکن کوئی معذرت اس کے اوپر، کوئی اس کے مداوع، کوئی تلافی، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج یہ طے کر لیا گیا ہے کہ مسلمان کو مار دینا اس کو ایسے ہی ہے جیسے کیڑوں مکوڑوں کو مسل دینا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے یہ میں آگے جا کر بیان کروں گا کہ آج ہماری یہ کیفیت کیوں ہے، لیکن عملاً یہی ہے، نہ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنے لاکھوں مارے ہیں تو ان کا خون کس کے ہاتھ پر ہے، کوئی نہیں پوچھنے کی ضرورت کرتا، نہ مسلمانوں کو توفیق ہے اور نہ دوسرے اقوام۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ عرب بہار کے عنوان سے جو عربوں پر خزاں کا موسم آیا پچھلے کچھ عرصے میں، اتنے بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا، مسلمان ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مصر میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، خون کے دریا بہہ رہے ہیں ہر طرف، اور دونوں معاملات جو ہیں ایک طرف غیر مسلم قوتیں اور ان میں خاص طور پر یہود و نصارہ، ان کی سازش مسلمانوں کے خلاف، اور خود مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانا، یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ابھی آج بھی دیکھیے یمنی حوثیوں اور سعودی عرب جو ہیں ان کا معاملہ، یہ آپس میں باہم دیگر برسر پیکار ہیں، اور یہ جنگ بھی شیعہ سنی جنگ بنا دی گئی ہے، اور یہ بہت ہی خوفناک معاملہ ہے کہ ہر صورت میں مسلمان ہی کا نقصان۔ قرب قیامت کے حالات کے حوالے سے احادیث میں ہمیں ایک عجیب بات نظر آتی ہے شام کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایمان جو ہے وہ شام میں ہوگا۔ بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ شام کا خصوصی ایک رول ہوگا اس وقت۔ اس وقت تو ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے تو ہمیں تو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی بظاہر، لیکن الٹیمیٹلی حضرت مسیح علیہ السلام کا جو نزول ہونا ہے، اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ مسلک ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، وہ آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے، اور قرب قیامت میں ان کا نزول ہونا ہے، وہ بھی اتریں گے تو دمشق کی ایک مسجد پر جو ہے ان کا نزول ہوگا، فرشتوں پر کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے۔ تو شام کا جو الٹیمیٹ مستقبل ہے وہ بڑا برائٹ ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ شام کے اندر یہ سرزمین انبیاء کے سرزمین ہے، یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے اور جو اس وقت اسرائیل ہے، یہ سارے کا سارا یہ بھی شام کا حصہ تھا، تو اسی خطے میں بہت انبیاء بھی آئے ہیں، بہت سی کتابیں نازل ہوئی ہیں، یہ بڑی بابرکت سرزمین ہے اپنی جگہ، لیکن اس وقت جس حال میں ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اور لیکن ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کے اپنے ہی جرائم کی سزا ہے جو اس وقت مسلمانوں کو مل رہی ہے، جس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس علاقے میں پہلی گلف وار جو ہوئی تھی وہ 1991 میں ہوئی تھی، اور یہ گلف وار کیا تھی، صدام حسین جو ہے اس نے کویت پر حملہ کر دیا تھا، اور امریکہ کے ایما پر کیا تھا، یہ 91 کی بات ہے. لیکن جیسے ہی صدام نے کویت پر حملہ کیا، امریکہ نے اس بہانے اپنی فوجیں جو ہیں وہ سعودی عرب اور پورے اس علاقے میں پہنچا دی، اور بقیہ دیگر عرب ممالک کو یہ بتایا گیا کہ یہ صدام تمہارے لیے شدید خطرہ ہے، دیکھو اس نے بھی کویت پر حملہ کیا ہے، اب کل تمہاری باری آنی ہے. چنانچہ اس کے بہانے سعودی عرب کے اندر بھی اور تمام ریاستوں کے اندر، وہ قطر ہو کہاں ہو، بڑی بڑی چھاونیاں امریکہ نے قائم کی، اپنے مڈے مضبوط کر لیے، اور ٹریپ کیا گیا تھا صدام. یہ ریکارڈ پر ہے کہ صدام کو پہلے گرین سگنل دے دیا گیا تھا کہ تم کر سکتے ہو حملہ، امریکہ کچھ نہیں کرے گا، ریکارڈ پر ہے. لیکن جیسے ہی صدام نے اقدام کیا، امریکہ کود پڑا. یہ ہے جب اس وقت، اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں والد محترم ڈاکٹر نثار احمد رحمہ اللہ نے جو خطابات کیے، انہوں نے فرمایا کہ یہ اصل میں الملحمۃ العظمیٰ، جس کا ذکر ہے احادیث مبارکہ میں، یہ اس کا آغاز ہے، نقطۂ آغاز ہے. کیونکہ احادیث میں خبریں ہیں بڑے پیمانے پر بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور اس کا اصل میدان یہی مشرق مستا کا علاقہ بنے گا جو اب تیسری عالمی جنگ ہونے والی ہے. یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا 91 میں کہ اب تیسری عالمی جنگ جو ہے اس کی ابتدا یہ ہو رہی ہے، یہ اس کی تمہید ہے، یہ اس وقت کا معاملہ. اور اب یہ پورا خطہ جو ہے مشرق وسطا کا، یہ تھرڈ ورلڈ وار کے لیے میدان کارزار ہوگا. اب یہ جنگ یورپ کے میدانوں میں نہیں لڑی جائے گی، ساری عالمی قوتیں ادھر آئیں گی. اور آج آپ دیکھیں کہ وہ بالکل وہ صورتحال بن چکی، ساری عالمی قوتیں وہاں پر موجود ہیں، رشیا انوالو ہے، امریکہ انوالو ہے، اسرائیل ابھی ذرا دیکھ رہا ہے فاصلے پر کھڑا ہوا، ڈوری تو وہی لاتا ہے، پلاننگ تو اسی کی ہوتی ہے. لیکن بہرحال ابھی وہ خود میدان میں نہیں آ رہا، اسے ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنے ہی بڑے بڑے پٹھے جو ہے پہلوان نے اتارے ہوئے ہیں اس میدان کے اندر. اسی کے اندر نیٹو اس کے اندر انوالو ہو چکا ہے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اسی علاقے کا ہے. الملحمۃ العظمیٰ، احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، 80 علم ہوں گے، ہر علم کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا. اب یہ نیٹو جو ہے ان کے کتنے علم ہیں، یہ 60 سے تو اوپر ہو چکے ہیں، اور یہ بقیہ جب اکٹھے ہو جائیں گے یہ سب کچھ ہوگا، اور مسلمانوں کا بہت بڑے پیمانے پر قتل عام ہوگا. آرمگیڈون اس کو کہا جاتا ہے وہ جنگ، اور اس کا ذکر جو ہے یہودیوں کے بھی جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے، عیسائیوں کی مذہبی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ یہ اس طرح کی ایک جنگ بڑی ہونی ہے، اور اس سے عیسائی کچھ اپنی توقعات رکھتے ہیں، یہودی کچھ اپنی توقعات رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے یہاں بھی ٹریڈیشن جو ہے احادیث موجود ہیں جس میں بالآخر مسلمانوں کے لیے بشارت ہے. لیکن ابتدا میں بہت بڑے پیمانے پر یہ جنگیں جو ہیں یہ ہونی ہیں، اور اس میں اہل شام کا ذکر آتا ہے تو حدیث میں اس علاقے کی بڑی تعریف ہے کہ اس کے اندر خیر ہوگا، یہ بھی ساتھ موجود ہے، لیکن وہ کب آئے گا وقت یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے. اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ ایسا ہے کیوں، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخ یہ فرشتہ ہماری جناب میں. یہ تو حالات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیوں ہیں اور مسلم امہ پر کیوں ہیں؟ دیکھیے لاجک کیا کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے، ہم اللہ تعالی کے نمائندے ہیں اس زمین کے اوپر. اللہ کا نمائندہ ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت ہم پر ہونی چاہیے. دنیا میں سب سے زیادہ غالب قوت مسلمان کو ہونا چاہیے. لوجک تو یہ کہتی ہے اگر واقعی اللہ کل کائنات کا مالک ہے اور واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ محبوب رب العالمین ان کی امت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اور یہ آج کا نہیں ہے، 100 سال پہلے سے ہمارے جو بڑے بڑے مشاہیر ہیں وہ شکوے کے انداز میں اپنا یہ پیغام پہنچاتے رہے ہیں امت کو بیدار کرنے کے حوالے سے. اے خاصا اے خاصا نرسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. ہادی کا جو یہ پوری نظم ہے رولا دینے والی ہے. اس کے پہلے 2 اشعار میں نے آپ کو سنائے. پھر وہ کہتے ہیں پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کے مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. اچھا اللہ کا وعدہ بھی یہ تھا کہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. میں نے حالی کا ذکر کیا ہے، اقبال کا بھی ذکر کرتا چلوں اور وہ بہت اہم ہے. علامہ اقبال نے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے 13 صفحوں پر مشتمل شکوہ نظم لکھی کہی تھی. شکوہ کیا تھا آج کے مسلمان کو یہ بھی نہیں پتا، علامہ اقبال کی شہرہ آفاق نظم. وہ شکوہ مسلمانوں کے اسی درد کی ترجمانی تھا. اس میں تمہید بھی لمبی باندھی ہے. اقبال نے اپنے کارناموں کا ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا کارنامے کیے، ہمارے اسلاف نے کیا کیا کارنامے کیے. دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تیری توحید کا پرچم ہم نے بلند کیا، دنیا کو اسلام سے ہم نے روشناس کیا، قربانیاں ہم نے دیں. اور ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ چنانچہ اس کا جو مرکزی شعر ہے وہ بڑا کانٹے دار ہے، اور اس وقت کے مسلمانوں کی بھی صحیح ترجمانی ہے اور آج کے مسلمانوں کی بھی صحیح ترجمانی ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. پھل پھول کون رہے ہیں یہاں پر دنیا میں؟ ترقی کن کو مل رہی ہے؟ قوت کن کے پاس ہے؟ مسلمان تعداد میں 2.25 ارب ہیں لیکن کوئی حیثیت ہے ان کی؟ نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں، نہ کسی اور کی کوئی مقام ہے ہی نہیں سرے سے. تو رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں مسلمانوں پر، چکی میں پس رہے ہیں 2 پاٹوں کے درمیان مسلمان. یہ قصہ کیا ہے؟ 13 صفحے پر مشتمل یہ مضمون ہے شکوہ. اور علامہ اقبال نے بہترین ترجمانی کی ہے امت کے جذبات کی، اور کہیں کہیں ذرا شوخی کا انداز بھی ہے. بہرحال اس کو میں نظر انداز کر رہا ہوں. یہ زیادہ ہی بے باکی بھی کی ہے اللہ کے ساتھ، اور اس پر کچھ علماء نے تنقید بھی کی تھی، لیکن وہ ایک یوں کہنا چاہیے کہ بہت ہی مظلوم کی جیسی پکار ہوتی ہے، تو وہ اپنی فریاد کے اندر بیلنس نہیں کر پاتا. تو بہرحال، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے جواب شکوہ لکھا، اور میں اس وقت شکوہ یہ کر رہا ہوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ پڑھا ہوگا، اور ہم اقبال کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کوئی تھوڑا بہت جو کلام اقبال کا جو ہے ہماری نصابی کتابوں میں اگر کہیں تھا بھی، اس کو بھی کھرچ کھرچ کے نکالا جا رہا ہے. اور حکومت نے اپنا رستہ بھی بتا دیا، معین کر دیا، 9 نومبر کی جو اقبال ڈے کی چھٹی ختم. اس بحث کو چھوڑ دیں کہ چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے، لیکن رخ کیا بتا رہا ہے؟ جسے آپ مصور پاکستان کہتے ہیں، بانی محترم تو کہتے تھے وہ مبشر پاکستان تھے. 1930 کے خطبہ الہ آباد میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں ایک اسلامی ریاست کا قیام ڈیسٹنی ہے، لازمن ہو کر رہے گا قائم. یہ پیشن گوئی تھی، تجویز نہیں تھی، اسی لیے مبشر پاکستان کہتے ہیں اور مصور پاکستان. قوم کو جگانے میں اقبال کا کتنا بڑا حصہ ہے. یہ جو تحریک چلی ہے انگریز کے خلاف، ہندو کے خلاف، تحریک پاکستان آسان تھی. اس کے اندر جو اس مسلمانوں کو باقیتاً سوئے ہوئے مسلمان، ظلم کی چکی میں پسے ہوئے مسلمان، ہندو اور انگریز دونوں کی غلامی کی چکی میں پس رہے تھے، لیکن جگانے والا، ان کو جذبات دینے والا اور پھر سے کھڑا کرنے والا وہ اقبال تھا، جس کے ساتھ آج ہم یہ سلوک کر رہے ہیں. تو شکوہ نظم کے بعد انہوں نے جواب شکوہ لکھی اور اس میں اللہ تعالی کی طرف سے جواب دیا. یہ بھی تقریباً 12-13 صفوں پر محیط ہے یہ نظم بھی. اور پھر اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، وہ جو ہے کہ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم ذات پات میں اندر بٹ گئے ہو اور قرآن کو تم نے چھوڑ دیا، سب کو، رسول کو تم نے چھوڑ دیا، رسول کی جو ہے اتباع کو چھوڑ دیا. اور آخری بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ ہے کہ آخری راستہ کون سا ہے، بلکہ چند اشعار میں آپ کو سنائی دیتا ہوں جواب شکوہ کے آخری، کیسے قوم کو انہوں نے بیدار کیا ہے. مسلمان سے خطاب کر کے کہتے ہیں، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ذرا اقبال کی سوچ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں اس وقت جس حال میں بھی ہو بالآخر خلافت، خلافت ارضی تمہارے لیے ہی اللہ نے مقرر کی ہے. اور جہانگیر تیری کی بات جو ہے اب بات کی ہے کہ وہ حدیث میں آیا ہے کہ ان تمام حالات کے بعد پھر مسلمانوں کو کامیابیاں ملنا شروع ہوں گی اور بالآخر اللہ کا دین کل روح ارضی پر غالب ہوگا. جو اس وقت کسی ایک ان زمین پر بھی غالب نہیں ہے، اللہ کا دین غالب نہیں ہے. ہاں مسلمان ہیں 2.25 ارب اسی زمین کے اوپر، دین تو کہیں نہیں، اللہ کا دیا ہوا نظام تو کہیں نہیں. تو فرما رہے ہیں کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. تو جو تدبیر کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کو مقدر بنا دے گا اگر واقعی مسلمان ہو. تیرا کہا ہوا جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے رکھے گا، کر کے دکھائے گا. لیکن ہوگا کیسے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وفا کرتے ہو تو ہم تمہارے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. تو یہ ہے کہ جو اقبال کا میں حوالہ دے رہا تھا اور میں نے آپ کو یہ اشعار بھی سنا دیے، یہ ہمارے ایک دوست ہی بیٹھے ہیں یہاں پر، انہوں نے اس کی شرح کی ہے. اس لیے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری تو اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن ہماری اردو کا حال اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس ہر شعر کی بھی تشریح بیان کرنی پڑتی ہے. تو یہ کام انہوں نے کیا ہے، ہمارے دوست نے بیٹھے بھی ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت تو چند کتابیں مجھے معلوم ہوا کہ اس وقت چند نسخے موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس کو بھی شوق ہو، بلکہ ہر شخص کو پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ اللہ کی سنت ہے. اقبال نے پورا پیغام دے دیا کہ تم نے دین سے غداری اور بے وفائی کی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. چنانچہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ اسی پر مشتمل ہے کہ اللہ کی سنت کیا ہے، دیکھیے دو آیات تلاوت کی تھی میں نے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں دو جگہ یہ آیا ہے کہ جب وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہوتے تھے، جب ان کے ہاں مسلسل رسول آ رہے تھے، یہ بنی اسرائیل کا خاص معاملہ یہ ہے، یعنی یہودی جنہیں ہم کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، بن باپ کے پیدا ہوئے لیکن خاندان والدہ کیا تھی، وہ بھی ہے بنی اسرائیل ہی تھے، انہی کی طرف حضرت عیسیٰ کو بھیجا گیا تھا. یہ تقریباً 1400 سال ایسے ہیں، اس دوران کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نہ کوئی نبی یا رسول ان میں موجود نہ ہو، ایک ایک وقت میں دو دو تین تین نبی بھی موجود رہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخی میں ان پر دو دفعہ بہت بڑے بڑے عذاب کے کوڑے برسائے. فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلط کر دیا گیا. ذلت و خاری اور مسکنت یہ ہے کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں. مسکین شخص وہ ہوتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا جسہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ سائیکولوجیکل پرابلم ایسا ہے کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. یہ مسکنت جس کی مثال اس وقت امت مسلمہ کی ہے، 2.25 ارب ہیں، کوئی حیثیت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں پر آرے چلتے ہیں، لیکن آج تک ہم کچھ کر سکے ان کے خلاف سوائے اس کے کہ کچھ مظاہرے کر لیے بس. آپ کو یاد ہوگا اس معاملے کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، سلمان رشدی نے، ملعون شخص سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی تھی، اس بات کو بھی 25 سال تو ہو چکے ہوں گے کم از کم. اور اس وقت جو ہے خمینی صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو اس کو قتل کرے گا اس کو میں انعام دوں گا، وہ شخص آج بھی دندناتا پھر رہا ہے. یہ 2.25 ارب اس کو بھی نہیں ختم کر سکے اس ایک آدمی کو. یہ ہے مسکنت کی انتہا، مسکنت اسے کہتے ہیں. یہی عذاب بنی اسرائیل پر مسلط کیا گیا تھا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کی ناقدری کرتے تھے. لفظ کفر آیا ہے، کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، ناقدری کرتے تھے. زبان سے کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا، جیسے ہم بھی کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب اور اس کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں اوپر ریشمی جزدان میں لپیٹ کر. یہ معاملہ تورات کے ساتھ تھا ان کا، انہیں فخر تھا ہم صاحب کتاب ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، عملاً کفر کر رہے تھے. زبانی کلامی ساری اس قرآن کے ساتھ جیسے ہمارا تعلق ہے ان کا بھی تعلق تھا. لیکن یہ تو کتاب ہدایت ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے، اس ہدایت سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہ ہو، یہ سیدھا سیدھا کفر ہے، انکار ہے کہ ہم نے اس کو کتاب ہدایت مانا ہی نہیں. فخر کرتے ہم صاحب کتاب ہیں. جس پوزیشن میں آج مسلمان ہیں اسی پوزیشن میں اس وقت وہ بنی اسرائیل تھے. اور قرآن کہہ رہا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء کو ناحق قتل بھی کرتے رہے، اتنی دیدہ دلیری. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، جو انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور جو ظلم اور زیادتی دین کے معاملے میں کرتے رہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت اور مسکنت کے عذاب میں گرفتار کر دیا. چنانچہ ان کی تاریخ میں دو مرتبہ ان پر عذاب کے بڑے سخت کوڑے برسے. پہلا بخت نظر کا حملہ تھا, یہ تقریباً 650 قبل مسیح میں عراق کا بادشاہ بخت نظر. اچھا, بنی اسرائیل کے ہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی موجود ہے, کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ان کی تاریخ کا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. نبی بھی موجود ہے لیکن نبی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. کتاب کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے, دین کے ساتھ وہی ہیلے ہو رہے ہیں, وہ بھی ہیلے کرتے تھے ہم بھی ہیلے کر رہے ہیں. وہ سبت کا ہیلا ہو رہا تھا, ہم کسی اور انداز سے ہیلوں میں لگے ہوئے ہیں. تھا وہ بھی معاشی مسئلہ اور یہاں بھی معاشی مسئلہ ہے. تو بہرحال وہ سب کچھ جب وہ کر رہے تھے تو ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے. بخت نصر نے حملہ کیا, ہزاروں کو قتل کیا, باقی سب کو قیدی بنا کر بیبلونیا, عراق کا پرانا نام بیبلونیا تھا, وہاں لے گیا. 150 سال تک وہاں پر وہ قید میں رہے ہیں, لاکھوں یہودی اپنے ساری فیملیز کے ساتھ, نبی سمیت. اس دوران بھی ان کے ہاں نبی آتے رہے. پھر ان کے اندر اصلاح کا معاملہ ہوا حضرت عزیر کے ذریعے سے, پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت اور قوت عطا کی, اور پھر انہوں نے دین کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے بنی اسرائیل ہی میں سے اللہ کے رسول تھے, اب یہ عام نبی نہیں ہے, رسول ہیں, جلیل القدر رسول, ان کو جھٹلایا اور ان کو اپنے تئیں سولی پر چڑھا دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا, رومن جنرل ٹائٹس نے حملہ کیا یروشلم پر اور اس نے بھی ہزاروں کو قتل کیا ہے اور باقی سب کو یہودیوں کو نکال کے جو ہے باہر پھینک دیا. ڈایاسپورا کا پیریڈ ہے کہ پوری دنیا میں وہ پھیل گئے اور ہر جگہ ان کی پٹائی ہوتی رہی ہے سوائے اس پچھلی صدی کے. اس سے پہلے کے 17 جو ہیں صدیاں, کتنی صدیاں گزری, 17 صدیاں دنیا میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی رہی ہے. یہی معاملہ اس امت کے ساتھ ہے. فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم نے روح گردانی کی تو ہم کیا کریں گے, تمہیں ریجیکٹ کر دیں گے. یستبدل قوما غیرکم, کسی اور قوم کو جہاد میں جھنڈا تھما دیں گے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسبہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. مسلمانوں کے اوپر بھی دیکھیے, بگولوں کا حملہ ہوا تھا, کروڑوں مسلمان قتل کیے تھے انہوں نے, ہلاکو خان. بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہی کو توفیق دے دی اور پھر خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ شامل حال ہوئی. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین, دنیا میں بھی غالب اور سربلند مسلمانوں تم ہی ہوگے, لیکن شرط یہ ہے کہ ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرو. ایک تصور ہمارا ہے کہ ہم سب مومن ہیں, لیکن اپنے تئیں مومن ہے. مومن ہونے کا کوئی معیار اللہ نے بھی مقرر کیا ہوا ہے, اس کے مطابق مومن بنو. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب مسلمان قوم اللہ کے دین سے بے وفائی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کر دیتا ہے, ذلت اور مسکرت کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے. وہی عذاب آج ہم پر مسلط ہے. اور پھر یہ ہے کہ آخری دور میں جو جن جنگوں کی خبر دی ہے اس کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ والد محترم, ان کا انالیسس یہ تھا, ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ آپ سب جانتے ہیں, انہوں نے اس وقت ہی کہا تھا, چونکہ احادیث میں ہے کہ جو آخری جنگیں شروع ہوں گی آرمگیڈون وغیرہ, اس میں عربوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت ہوگی. ویل للعرب من شر قد اقترب, ہلاکت اور بربادی ہے عربوں کے لیے اس فتنے سے کہ جو زیادہ دور نہیں ہے, قریب ہی ہے. اس کے اندر یہ بھی کہا مسلمانوں کے لیے تباہی و بربادی ہے, وائل للعرب کہا ہے اس حدیث میں, عربوں کے لیے, خاص مسلمانوں میں سے عرب اقوام. اور اس کی وجہ وہ بتایا کرتے تھے باری محترم رحمہ اللہ کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر عربوں میں سے تھے، آپ کی زبان عربی تھی، آپ کی اولین بعثت عربوں میں تھی، اور عربوں نے دین سے جو غداری کی ہے تو ان کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس وقت جو ہم نے غداری کر رکھی ہے اس کا ہمیں اندازہ ہے کچھ؟ 56-57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے۔ ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ مسلمان ممالک ہیں، وہاں مسجدیں ہیں، لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم مسلمان ملک ہیں، وہاں کا عدالتی نظام کس بنیاد پہ چل رہا ہے، ملکی معیشت کس پر ہے، اسلامی اصولوں پر ہے یا آج کے جو ہے اللہ اور رسول سے بغاوت والے اصول پر ہے؟ اصل معاملہ تو یہ، مسلمان کسی خطے میں ہوں، ان کو اختیار اور اقتدار ہو، اور وہ اللہ کے دین کو قائم نہ کریں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی اس پہ آپ نے غور کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ تجھے تو رب مانتے ہیں، تیرے دین کو بھی مانتے ہیں، لیکن ویری سوری، تیرا دیا ہوا نظام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام مصطفیٰ، وہ ہمیں نہیں چاہیے، اپنے پاس رکھ۔ 70 سال سے ہم یہی کر رہے ہیں۔ جب انگریز نے تخت سنبھالا تھا اور اس کو اقتدار ملا ہے یہاں پر بر صغیر میں، سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہ جو اورنگزیب کے زمانے کے بنے ہوئے اسلامی عدالتیں تھیں ان کو ختم کر کے اپنی عدالتیں اور اپنا نظام قائم کر دیا۔ تمام اسلامی قوانین منسوخ کر کے ملکہ وکٹوریا کے قوانین لا کے نافذ کر دیے۔ بالکل لاجیکل بات ہے، جب وہ فاتح ہو گئے تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ یہی کرنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں انگریز سے بھی آزادی دی، ہندو کے بھی غلامی سے آزادی دی، ایک الگ خطہ دے دیا جہاں ہم 96% مسلمان بستے ہیں، اور 70 سال ہو گئے ہیں وہی نظام چلا آ رہا ہے جو انگریز کا تھا۔ اللہ اور رسول کا دیا ہوا نظام ہمارے پاؤں تلے ہے، ٹوٹلی پورا اجتماعی نظام اسی بنیادوں پر چلا آ رہا ہے۔ ہم اس نظام کے گن گاتے ہیں، بڑا اعلیٰ نظام ہے، بہت عمدہ نظام ہے، اس سے بہتر نظام کوئی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم جیتے جی اس نظام کو قائم ہونے دیں۔ پوری قوم تو کھڑی ہے، یہ ہے، یہ عربوں کی سب سے بڑی سزا ہے۔ اور والد محترم کی یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ فرماتے تھے دوسرے نمبر پر پوری امت کے اندر سب سے بڑے مجرم مسلمانان پاکستان ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیبی طور پر ان کی مدد کر کے انہیں انگریز سے اور ہندو کے بالادستی سے نجات دلائی تھی۔ یہ خطہ ہمیں ایسے ہی نہیں مل گیا، ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر جسے آپ کہتے ہیں نا کہ حقائق کو دیکھا جائے، زمینی حقائق، پاکستان کا قیام ممکن ہی نہیں تھا۔ سارا اس وقت کا اختیار انگریز کے پاس تھا، انگریز پاکستان کا مخالف، پھر انڈیا کے اندر اب ہندو جاگ چکا تھا، اور انگریز نے حکمت عملی کیا اختیار کی تھی، سب کو یاد ہوگا، سٹک اینڈ کیرٹ، نہیں بلکہ وہ یہ ہے دوسری جو اسٹریٹجی تھی کہ ان کو آپس میں لڑاؤ تاکہ ہمیں ہمارے اوپر دباؤ نہ آئے، یہ آپس بول جائیں۔ نفرت کے بیج اس نے ڈالے تھے، اس سے پہلے ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت نہیں تھی، یہ انگریز نے کیا ہے کام۔ چنانچہ اب ہندو جو ہے اس کی میجورٹی بھی تھی، تعلیم میں بھی وہ آگے، سرکاری محکموں میں بھی وہی اس کی ملازمت، وہی سب سے زیادہ ان کی ملازمتیں، سارا جو ہے وہ تجارت وہ ان کے ہاتھ میں، اور مسلمان بالکل زمین سے لگا ہوا تھا، کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ اور گاندھی، آپ کو پتا ہے کہ بہرحال ہم اسے جو بھی کہیں، وہ اس زمانے میں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا، مہاتما اس کو کہتے تھے، اور ہندوؤں کو تو آپ چھوڑ دیجئے، مسلمانوں میں کتنے بڑے بڑے ہمارے رہنما تھے جو اس کے زلف گراگیر کے اسیر تھے، اور وہ کہتا تھا کہ میری لاش پر پاکستان بن سکتا ہے. وہ پاکستان بن کیسے گیا پھر؟ مسلم لیگ کا کوئی کمپیریزن نہیں تھا اس کے ساتھ. کانگریس جتنی منجی ہوئی سیاسی جماعت تھی، اتنے منجے ہوئے لیڈر تھے ان کے، مسلم لیگ میں کون تھے؟ قائد اعظم کہتے تھے میرے جیب میں کھوٹے سکے. کچھ نواب تھے جن کے مل کر ایک جماعت بنائی گئی تھی، وہ عوامی جماعت تو تھی ہی نہیں، نوابوں کی جماعت تھی. البتہ قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے لیے چن لیا، اقبال کی صحبت میں رہ کر ان پر دین کی اصل حقیقت آشکارا ہوئی، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا. انہیں واپس لانے والے بھی علامہ اقبال تھے، وہ تو مایوس ہو کر واپس چلے گئے تھے آپ کو پتا ہے. اس کے ذریعے جو ہے غیبی طور پر اللہ نے ہمیں یہ خطہ زمین عطا کیا. اب اس میں نہ کوئی ہندو رکاوٹ ہے، نہ سکھ رکاوٹ ہے، نہ انگریز رکاوٹ ہے، اور 70 سال میں اسلام ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھا اس ملک کے اندر. رکاوٹ کون ہے؟ ہم ہیں. تو اللہ کا قانون عذاب یاد رکھیے، اللہ کے وفادار بنو گے تو دنیا میں بھی عزت، سر بلندی، غلبہ اللہ تمہیں ہی دے گا. اور آج کے مسلمان کو تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ مسلمان مسلسل 7.5 صدیوں تک دنیا کی سپریم پاور اور ارتھ تھے. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا، تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. آج کا مسلمان جو ہے عام، وہ تو سمجھتا ہے کہ یار مسلمان کے حصے میں تو کبھی کوئی عزت، سربلندی، کوئی قوت، کوئی اقتدار ہو گئی نہیں. مسلمان تو کبھی تین اور نہ تین میں ہوتے ہیں نہ 13 میں ہوتے ہیں. لہذا اسلام تو اب واجبی سی ایک چیز ہے، وہ دھجی اتر بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. آج کا نوجوان اکثر جو ہے تعلیم یافتہ وہاں پہنچا ہوا، الا ماشاء اللہ. یہ ہے اللہ کی سنت. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ عربوں کو بھی سزا ملنی ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر قتل عام ہوگا کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اڑتا ہوا جائے گا اور اس کو اترنے کے لیے کوئی خشک جگہ نہیں ملے گی، اور وہ اس خشکی کی تلاش میں ہی اڑتا اڑتا بے دم ہو کر گر جائے گا اور مر جائے گا. لیکن اسے خشک جگہ، ہر جگہ جو ہے وہ لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. حدیث میں، لیکن انہی حدیث میں پھر یہ بھی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور مخلص بندے اس حال میں بھی اللہ کے وفادار رہیں گے اور ان کے آگے سر نہیں جھکائیں گے ان شیطانی قوتوں کے آگے، پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے ساتھ آئے گی، اور پھر اللہ کا دین قائم اور غالب ہوگا، اور پھر کل روح ارضی پر قائم ہوگا انشاءاللہ. یہ خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہرحال مجھے وقت بھی پورا ہو گیا، میں بات ختم کر رہا ہوں. صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی غیبی مدد کا ایک ہمارے پاس ایک بہت بڑا نشان اس وقت موجود ہے، لیکن ہم اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جنہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ سچی وفاداری کی ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں صرف ایک ہی خطہ تھا جہاں اسلام قائم اور نافذ ہوا اس دور میں، وہ ملا عمر کا افغانستان تھا. وہ بالکل نہ ان کے پاس وسائل ہیں، نہ ان کے پاس ویپنز ہیں، نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے، کچھ نہیں. انہیں ہر طرف سے ان کے رستے بند کر دیے گئے، انہیں جو ہے وہ پتھروں کے دور میں دھکیل دیا گیا. لیکن اللہ نے ان کی مدد کیسے کی ہے؟ امریکہ، نیٹو سارے چڑھ کر آ گئے ان کو ختم کرنے کے لیے. اور آج کل کے آپ انٹرنیشنل کامن کالمز پڑھیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج طالبان پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہیں. ان کے پاس نہ ویپنز ہیں، نہ ان کے اپنی کوئی تعداد ہے، اور ساری دنیا اپنی اس ٹیکنالوجی اور ان ویپنز کے ساتھ آئی ہے جس سے جو اس کے پہلے کبھی کسی نے سوچے بھی نہیں تھے. شاید آپ کو یاد ہو کہ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا افغانستان پر، تو ہمارے اسلم بیگ جو سابق آرمی چیف رہے ہیں کالم لکھتے تھے, انہوں نے لکھا کہ حیرت ہے امریکہ جو ہے اتنی بڑی قوت کے ساتھ آ رہا ہے, طالبان کو ختم کرنے کے لیے تو ایک F-16 کافی تھا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کا بہرحال آرمی چیف رہا ہے, اسے پتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے اور امریکہ کے پاس کیا ہے, لیکن یہ ہے اللہ کی مدد. ساری دنیا کہہ رہی ہے, سینیٹر جان میکن کا بیان پچھلے دنوں آیا تھا, اوباما ہار گیا ہے وہاں پر, طالبان جیت گئے, ان کا بچ جانا ہی بہت بڑا معجزہ ہے, اور سب اس پر متفق ہے. کتنے آپ کالم پڑھ لیں جو باہر سے بھی آ رہے ہیں کہ امریکہ جس دن وہاں سے نکلے گا, یہ موجودہ حکومت جو ہے اشرف غنی کی, یہ آدھے گھنٹے کی مار بھی نہیں ہے طالبان کے لیے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب قوت مستحق ساتھ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. اور آخری دور کے جو ہے کہ جو مہدی کے ساتھ ہو کر لڑیں گے اور وہ جو اسلامی جہاد ہوگا, اس کے لیے مدد یہیں سے آئے گی, یہی خراسان افغانستان کے علاقے سے مدد پہنچے گی. بہرحال یہ وہ دور ہے جس کے آثار بڑے واضح دکھائی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس ملک کو جو اللہ کا بہت بڑا عطیہ, اس کا ایک موجانہ تحفہ تھا, اسے صحیح معنوں میں اللہ کے دین کا گہوارہ بنا دیں اور اس کو ایک نمونے کی اسلامی سلطنت ہم بنا دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے سب کو, اور کم سے کم آج سے طے کرنے کہ ہم نے اپنی ذات میں تو مسلمان پکا بننا ہے, اور اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے کی بھی ایفرٹ کا حصہ بننا ہے. تو انشاءاللہ کم سے کم یہ ہے کہ دنیا میں تو جو مسلمانوں کے لیے ذلت اور رسوائی لکھی ہے, آخرت کم سے کم جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور اس کی رحمت انشاءاللہ ہمارے شامل حال ہو جائے گی. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.